السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری کامیاب رہی، وزیر اعظم کے بھائی اور بیٹی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی،
فوج کے سب سے بڑے گولہ بارود کے ڈپو میں آتش زدگی، 17 فوجی جوان ہلاک، 19 زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے باغیوں کے قبضے والے شہر ادلیب پر مشتبہ روسی فضائی حملوں میں کم از کم 50 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ متعدد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے ہیں. اور جنوبی نائجیریا میں پیر کو دیر گئے 7 افراد اس وقت جا بحق ہو گئے جب پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اور اسپین میں پولیس نے بارسلونا میں منگل کو ایک پاکستانی شخص کو گرفتار کیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے ذریعے شدت پسندی کو فروغ دیا. اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے پیر کو دیر گئے یمن سے فائر کیے جانے والے ایک میزائل کو تباہ کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا لندن میں دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، اور اب وہ مصنوعی تنفس کے آلات ہٹا دیے گئے ہیں. وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کی منگل کو لندن کے ایک اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، جس کے بعد ان کی بیٹی مریم نواز نے سرجری کو کامیاب قرار دیا. وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں سے ایک میں کہا کہ سرجری کامیاب رہی اور وزیراعظم کو اب پمپ سے ہٹا دیا گیا ہے. مریم نواز کے ایک بیان کے مطابق، وزیراعظم نواز شریف کو سرجری کے بعد انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. وزیراعظم نواز شریف کے آپریشن کے والے سے مریم نواز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے معلومات فراہم کرتی رہیں. سرجری کے بعد لندن میں اسپتال کے باہر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
4 بائی پاس ہوئے اور الحمدللہ ڈاکٹرز نے میاں صاحب کی اس ہارٹ سرجری کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب قرار دیا ہے، اور اس وقت میاں نواز شریف الحمدللہ اس وقت آپریشن تھیٹر سے باہر آ چکے ہیں اور وہاں پر ان کو دوسرے آئی سی یو میں رکھا گیا ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم کی یہ سرجری ایسے وقت ہوئی جب رواں ہفتے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جانا ہے، جبکہ اس کے علاوہ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی حکومت کو چیلنج کا سامنا ہے. اپنی سرجری سے ایک روز قبل ہی وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے خصوصی اجلاسوں کی صدارت کی تھی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ لندن میں قیام کے دوران نواز شریف اپنے معاونین کی مدد سے حکومت کے امور چلاتے رہے. تاحال یہ واضح نہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد وزیر اعظم کتنے روز تک لندن میں قیام کریں گے. اس بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا.
ظاہر ہے کہ ایک سائیکل ہے ریکوری کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو نے چاہا تو بہت جلد وہ ریکور کریں گے، لیکن اس کے لیے جو منیمم ٹائم ہے اس کے لیے ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر پورا عمل کیا جائے گا.
وزیر اعظم نواز شریف گزشتہ ماہ بھی اپنے علاج کے لیے لندن گئے تھے، لیکن چند روز قیام کے بعد وطن واپس آ گئے تھے. تاہم اس مرتبہ جب وہ اپنا طبی معائنہ کروانے کے لیے لندن گئے تو ڈاکٹروں نے انہیں اوپن ہارٹ سرجری کی تجویز دی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں یہ تعداد دگنی ہو گئی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
افغانستان میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران تشدد کے واقعات کے باعث 12 لاکھ سے زائد افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ بات انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں بتاتے ہوئے کابل حکومت اور بین الاقوامی برادری سے جنگ کے باعث اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا۔ کابل میں جاری کی گئی رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ جیسے لڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی بے گھر افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور یہ لوگ ہولناک حالات میں اپنی بقا کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سن 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اس ملک میں جنگ کی صورتحال ہے، جبکہ حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر طالبان نے اپنی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف سال 2015 میں افغانستان میں 11,000 سے زائد شہری ہلاک و زخمی ہوئے اور ان کی اکثریت شدت پسندوں کی کارروائیوں میں نشانہ بنی۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے عہدیدار لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تنازع میں شدت سے لوگوں کے لیے حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔
آپ جانتا ہے کہ اس جنگ کا سیزن جو ہے وہ تو گرمی موسم میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس جتنے جنگ بڑھتا جا رہا ہے اس قدر لوگ بے جا شدگان جو ہے اس کی تعداد میں بڑھ ہو سکتا ہے۔ جب تک جھگڑے ہو رہا ہے اور امن نہیں آ سکتے وہاں، تو ہیومن رائٹس وائلیشن، بچوں کا وائلیشن، چلڈرن رائٹس وائلیشن، یہ ساری ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب وہاں امن ہوگا، وہاں تعلیم بھی ہوگا، وہاں ہیومن رائٹس بھی ہوگا، وہاں ساری کچھ بھی ہے، رول آف لا بھی ہوگا۔
ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں کابل کے ایک کیمپ میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے مقیم فرزانہ کا حوالہ دیا۔ یہ خاتون 7 بچوں کی ماں ہیں جو صوبہ پروان سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں منتقل ہوئیں۔ فرزانہ کے شوہر نے چند سال پہلے انہیں چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے وہ اکیلے ہی اپنے کنبے کا پیٹ پال رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے کھانا نہ رکھ سکتے ہوں تو یہ گولی لگنے سے بھی بدتر ہے۔ تنظیم نے الزام عائد کیا کہ ایسے علاقوں میں جہاں بین الاقوامی برادری بھی مدد فراہم کر رہی ہے، افغان حکومت اس مسئلے سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ افغان تجزیہ کار ہارون میر نے وی او اے سے گفتگو میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی اتنی بڑی تعداد افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ افغان حکومت کے وسائل کم ہیں اور وہ بین الاقوامی برادری پر انحصار کرتی ہے، اور یہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اضطراب حکومت پر مزید دباؤ بڑھاتا ہے، اور اتحادی حکومت جو کہ پہلے ہی سیاسی و اقتصادی مسائل کا شکار ہے، اس کے لیے یہ ایک اضافی دباؤ اور مسئلہ ہے۔ لیکن افغان پناہ گزینوں کی وزارت کے ترجمان حافظ احمد میاں خیل نے ایمنسٹی کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور ان میں بہت سے لوگ صرف جنگ ہی سے نہیں بلکہ سیلابوں اور زلزلے جیسی قدرتی آفات سے متاثر ہوئے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گلوبل سلیوری انڈیکس کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4.5 کروڑ افراد کسی نہ کسی انداز کی جدید غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت اور ازبکستان ان ملکوں میں سر فہرست ہیں جہاں غلاموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور آبادی میں غلاموں کا تناسب سب سے بڑھ کر ہے۔ ازبکستان کے شہری کپاس کی کٹائی کے لیے جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ شمالی کوریا میں بھی آبادی میں غلاموں کا تناسب سب سے زیادہ ہے، جہاں جیلوں میں جبری مشقت سے کام لیا جاتا ہے اور عورتوں کو مالی فوائد کے لیے جنسی استحصال اور جبری شادیوں پر مجبور کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر امیر ملکوں میں غلامی کی سطح بہت کم ہے، اور کم شرح رکھنے والے 12 چوٹی کے ملکوں میں مغربی یورپ کے ملک اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ تاہم کچھ امیر اور مستحکم ملکوں اور حکومتوں نے جدید غلامی کے خلاف نسبتاً بہت کم اقدامات کیے ہیں۔ ان میں قطر، سنگاپور، کویت، برونائی، ہانگ کانگ، سعودی عرب، بحرین، عمان، جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ پاکستان میں غلاموں جیسی زندگی گزارنے والوں کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ کے اہم نکات کے ساتھ اسلام آباد سے شرط سلیم۔
ایک عالمی مطالعے کے مطابق غلامی جیسے حالات میں زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 3rd نمبر پر ہے۔ آسٹریلیا کی تنظیم واک فری فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کی گئی گلوبل سلیوری انڈیکس 2016 میں کل آبادی میں غلامی جیسی زندگی گزارنے والوں کے تناسب کے لحاظ سے دنیا کے 167 ملکوں کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں پاکستان کا نمبر 6ٹا ہے۔ تاہم وہ ممالک جن میں جدید غلامی کے شکار افراد کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے ان میں بھارت سر فہرست ہے، دوسرے نمبر پر چین، تیسرے پر پاکستان، چوتھے پر بنگلہ دیش، جبکہ ازبکستان کا نام پانچویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دیے گئے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے یہاں اندازاً 21,35,000 افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت میں جدید غلامی کی زندگی گزارنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 1,83,00,000 سے زائد لگایا گیا ہے، جبکہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کی گئی عالمی درجہ بندی میں بھارت کا نمبر چوتھا ہے۔ تاہم رپورٹ کے بقول پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی حکومت غلامی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ فعال ہے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی اقدامات بھی کیے ہیں۔ رپورٹ کے تخمینے کے مطابق چین میں لگ بھگ 34,00,000 افراد جدید غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبری مشقت کے خلاف طویل عرصہ سے سرگرم بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی سیکرٹری جنرل سیدہ غلام فاطمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے غیر رسمی شعبے اور بہت سی صنعتوں میں محنت کشوں کو ان کی محنت کی کم سے کم اجرت ادا نہیں کی جا رہی۔
انفارمل سیکٹر میں کام کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والی بچے بچیاں، خواتین اور کول مائنز میں کام کرنے والے، کارپیٹ انڈسٹری جو کہ کاٹیج انڈسٹری بن گئی ہے اور وہاں بھی جبری مشقت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، انسٹرومنٹ والی جتنے بھی یہ سرجیکل انسٹرومنٹ بنتے ہیں، منیمم ویج جہاں پہ کم ہوگا، لیونگ ویج لوگ دنیا میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہاں پر منیمم ویج سے بھی آدھا 962 روپے 1,000 اینٹ بنانے کا ریٹ ہے، عام اینٹ بنانے کا ریٹ، اور مزدور کو جب ملتا ہے 400 روپے۔ آج مجھے گجرات سے رپورٹ آئی ہے کہ 300 روپے 1,000 اینچ بنانے کا مل رہا ہے۔
ان کے بقول اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اجرت پر عمل درآمد کرانے والے سرکاری ادارے اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، اور نہ ہی صنعتی اداروں میں درست طریقے سے لیبر انسپیکشن کی جاتی ہے، جس کے باعث نہ صرف مزدور طبقے کی حق تلفی ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کا نام دنیا میں غلامی جیسے حالات میں زندگی گزارنے والے افراد کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، جو ملک کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ واک فری فاؤنڈیشن نے 2014 سے اب تک دنیا بھر میں 25 گیلپ سروے کرائے ہیں، جن میں 28,000 افراد سے جدید غلامی سے متعلق سوالات کیے گئے۔ جدید غلامی کی موجودگی کا تخمینہ انہی جائزوں سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار سے لگایا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
شام کے باغیوں کے قبضے والے شہر ادلیب پر مشتبہ روسی فضائی حملوں میں کم از کم 50 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ متعدد افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے ہیں۔ فوجی جیٹ طیاروں نے منگل کے ابتدائی گھنٹوں میں شہری علاقوں پر بم برسائے، جن میں ایک ہسپتال اور ایک مسجد بھی شامل ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ مرنے والوں میں کم از کم 5 بچے بھی شامل ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اس شہر پر کسی فضائی حملے سے انکار کیا ہے۔ جنوبی نائجیریا کی پولیس نے بتایا ہے کہ پیر کو دیر گئے 7 افراد اس وقت جاں بحق ہو گئے جب پولیس اور ان احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہو گئیں جو علیحدہ ہو جانے والے سابق ملک بیافرا کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ڈیلٹا ریاست کے پولیس کے سربراہ عثمان بالا الکالی نے وائس آف امریکہ کی ہاؤز آف سروس کو بتایا کہ دونوں طرف سے اس وقت فائرنگ ہوئی جب پولیس نے مارچ کرنے والوں کو اس پل کو پارک کرنے سے روکنے کی کوشش کی جو نیجر دریا پر قائم ہے اور دو شہروں اسابا اور اونتشا کو جوڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک حاملہ عورت اور 2 پولیس افسر مرنے والوں میں شامل ہیں۔ عراق میں داعش کے قبضے سے فلوجہ شہر کو آزاد کرانے کی کوششوں میں جانی نقصان بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ناروے کی پناہ گزین کونسل کے جان اگلینڈ نے کہا کہ فلوجہ میں ایک انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ متعدد خاندان دونوں طرف سے ہونے والی فائرنگ میں پھنس گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی محفوظ راستہ نہیں ہے۔ عراقی فورسز نے شہر پر دوبارہ قبضے کے لیے فوجی پیش قدمی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کو ایسی خبریں ملی ہیں کہ بھاری گولہ باری سے بڑے پیمانے پر شہری ہلاک ہو رہے ہیں یا مکانوں کے ملبے تلے زندہ دفن ہو رہے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر نے کہا کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سینکڑوں خاندانوں کو داعش کی جانب سے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے تقریباً 625 خاندان جنگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ عراق میں فوجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پیر کے روز یہ آپریشن شروع کیا تھا، جس کا مقصد فلوجہ کو واگزار کرانا تھا، جہاں کئی مقامات پر ان کی گرفت کافی مضبوط ہے۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی ایک رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
عراق میں شیعہ ملیشیا گروپ موبلائزیشن فورسز نے، جو حشد الشابی کے نام سے معروف ہے، پیر کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بظاہر ملیشیا اور عراقی فوج داعش کے عسکریت پسندوں سے لڑائی کر رہی ہیں. فضا سے بنائی گئی ویڈیو میں، جو عراقی فوج نے جاری کی ہے، شہر کے اندر اور باہر ہوائی حملے دیکھے جا سکتے ہیں. عراقی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حامد المالکی نے پیر کے روز خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ اس حملے کی پیش رفت پر بات کی.
بلغ عدد طلعاتنا لإسناد عمليات الفلوجة فقط 240 طلعة قتالية.
فلوجا کے ہمارے لڑاکا طیاروں نے 240 جنگی حملے کیے، جبکہ فوجی آپریشن میں مدد کے لیے 320 عام پروازیں کی ہیں. فلوجا میں داخل ہونے کے لیے ہم نے آج آپریشن شروع کیا ہے. عراقی فوج بظاہر فلوجا کی جانب پیش قدمی کرتی نظر آ رہی ہے. بعض افراد عراقی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. ہراول دستے کی اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں اموات بھی ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑائی آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ مارٹر گولے داغے جا رہے ہیں، کار بم حملے کیے جا رہے ہیں اور چھپ کر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. تاہم حکومت کی حامی فورسز نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے AFP کو بتایا کہ وہ پر عزم ہیں. حکومت کے حامی ایک جنگجو کرار جاسم کے الفاظ،
ماسكين من شمال الجسر الياباني ابتداء من نقطه الصبات مسافه تقدر اكثر من 8.5 كيلو.
ہم نے داعش کا موصل تک پیچھا کیا، وہ وہاں سے نکل گئے. اب یہاں کوئی نہیں، وہ گھیر لیے گئے ہیں. اب وہ محض یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فرار کیسے ہوں. اب ان کے بچنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں. حکومت کی حامی فورسز نے داعش کے کئی جنگجوؤں کے مرنے کی اطلاع دی ہے. تاہم کئی افراد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جن سے اہم معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. سنیوں کے مضبوط گڑھ فلوجہ پر داعش کا قبضہ عراق کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ عرصے سے ہے. ایسے میں جب لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے، شہر میں گھرے عام لوگوں کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے. تقریباً 800 کے قریب افراد شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے ہزاروں افراد تاحال وہاں گھرے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کے مطابق انہیں عام شہریوں کی حالت کے بارے میں انتہائی ہولناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست سیاستدان ایوگدور لیبرمین نے پیر کے روز اسرائیل کے نئے وزیر دفاع کا حلف اٹھایا، جبکہ متعدد دوسرے سیاستدانوں نے حکومت پر اعتراض کیا ہے کہ وہ شدت پسند ہوتی جا رہی ہے. لیبرمین اسرائیل میرا وطن نامی کٹر قوم پرست جماعت کے رکن ہیں، جو اب حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. وہ پہلے بھی متعدد اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں. لیبرمین سخت عرب مخالف تنقید کے لیے جانے جاتے ہیں، جیسا کہ فلسطینیوں کے ٹھکانوں پر بمباری. لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کے بنجامن نتنیاہو کے مقصد سے اتفاق کرتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں اسرائیل فلسطین تنازع کے حل سے متعلق پیرس میں ہونے والی میٹنگ میں ممکن ہے کہ اسرائیل کو مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے راضی کیا جائے. تاہم اس کانفرنس سے کسی بڑی پیش رفت کی امید نہیں ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کے مابین بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنازع دونوں فریقوں کے لیے معمول بن چکا ہے. تاہم اسرائیل کے نئے وزیر دفاع مسٹر لیبرمین کے اس بیان کے بعد کہ وہ بقول ان کے دو طرح کے لوگوں کے لیے دو ریاستوں کے حامی ہیں، کچھ امیدیں پیدا ہو گئی ہیں. اس کے باوجود کہ مذاکرات کا عمل گزشتہ 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے تعطل کا شکار ہے، امریکی وزیر خارجہ جون کیری مشرق وسطی تنازع کے ایک دیرپا حل کے لیے اب بھی پر امید ہیں. وزیر خارجہ جون کیری کے الفاظ،
I will work with the French, I'll work with the Egyptians, I will work with the Arab community, I'll work with the global community.
میں فرانس کے ساتھ بات کروں گا، مصریوں کے ساتھ کام کروں گا، عرب برادری کے ساتھ کام کروں گا اور عالمی برادری کے ساتھ کام کروں گا، تاکہ ایک ایسا راستہ تلاش کیا جا سکے جس کے تحت دونوں فریقوں کو واپس مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور بالآخر ایک حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے. ایسا معاہدہ جو تمام فریقوں اور خطے کی ضروریات کے عین مطابق ہوں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جون کیری کے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزراء کو اس میٹنگ سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. تاہم بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ نگار نتن سیچ کہتے ہیں کہ اس نئی پیش رفت سے امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے.
They might get Israel to acquiesce somewhat to this kind of idea. But a major breakthrough, a major movement in the peace process.
وہ اسرائیل کو کسی حد تک اس کے لیے راضی کر سکتے ہیں، تاہم کسی بڑی پیش رفت کے امکانات کافی کم ہیں. یہ الفاظ تھے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ نگار نیتن سیٹس کے. فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی طرف سے نمائندگی کے بغیر پیرس میں اس میٹنگ کا مقصد ایک عالمی کانفرنس کے لیے ایک ایسا پیمانہ مقرر کرنا ہے جس پر اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست پر بات کی جا سکے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یون ایچ سی آر نے منگل کے روز رپورٹ دی ہے کہ سن 2016 میں 2500 سے زیادہ تارکین یورپ جانے کی کوشش میں بحیرہ روم پار کرتے ہوئے مارے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں سن 2015 کے دوران پہلے 5 مہینے میں 1855 افراد موت کا شکار ہوئے. یون ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپینڈلر نے بتایا کہ بحیرہ روم میں مرنے والوں کی شرح فی الوقت 81 میں سے ایک ہے اور شمالی افریقہ سے اٹلی کا راستہ زیادہ خطرناک ہے، اور 2119 اموات اس سال رپورٹ ہوئی ہیں. جو افراد سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے زیادہ تر افراد نائجیریا یا گیمبیا سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ شام، افغانستان اور عراق سے تارکین ترکی سے یونان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ میں پیر کے روز اگرچہ میموریل ڈے کی تعطیل کی وجہ سے مصروفیات میں تبدیلی آئی، مگر پھر بھی توجہ کا مرکز صدارتی انتخابات ہی رہے، جہاں تقریباً روزانہ ہی حالات و واقعات میں نت نئے موڑ آتے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی.
جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک درجن سے زیادہ ریپبلکن صدارتی امیدواروں میں سے ایک تھے، جن میں سے کوئی بھی اس میدان میں انتہائی مقبول قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، جبکہ ہلری کلنٹن دیگر دو ڈیموکریٹک حریفوں کے مقابلے میں سر فہرست رہیں. گزشتہ ہفتے کلنٹن نے باضابطہ طور پر ریپبلکن صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کر لی. ہمیں نامزدگی حاصل ہو گئی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جس کا آپ کو یقین نہیں ہوگا. جبکہ کلنٹن کو آخری پرائمری انتخابات میں شکست سے بچنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑ رہی ہے. گزشتہ ہفتے انسپیکٹر جنرل کی اس رپورٹ نے حالات اور بھی خراب کر دیے، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ای میلز کا استعمال اس طرح کیا کہ اس سے محکمے کی پالیسیوں کی خلاف ورزی ہوئی. اس رپورٹ کے بعد کلنٹن کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا.
The use of personal email was a practice by other secretaries of state and the rules were not clarified until after I had left. And as I've said many times, if I
ذاتی ای میل کا استعمال دیگر وزراء خارجہ بھی کرتے رہے ہیں، اور ضابطے میرے سبکدوش ہونے تک بھی واضح نہیں تھے. جیسے کہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا تو میرا انداز مختلف ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں،
But I watched Hillary Clinton, as I say, crooked Hillary. She is crooked.
میں ہلری کلنٹن کو دیکھتا رہا ہوں. جیسا میں کہتا ہوں، ہلری بددیانت ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، جھوٹ بولتی ہیں. افسوس، وہ بہت جھوٹ بولتی ہیں. ہلری تباہی ہیں، ان کے فیصلے کی صلاحیت بری ہے. اسی دوران ٹرمپ نے پہلے رضامندی کا اظہار کیا اور پھر کلنٹن کے مد مقابل برنی سینڈرز کے ساتھ ایک مجوزہ مباحثے سے انکار کر دیا. امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام جمی کمل لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے امیدوار برنی سینڈرز نے کہا،
What I hope will happen is that in fact I will run against them as the Democratic nominee for President of the United States. And if I do,
مجھے جس بات کی توقع ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کا مقابلہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کی حیثیت سے مجھ سے ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم انہیں شکست دیں گے، بری طرح شکست دیں گے. ٹرمپ کو شکست دینے پر سینڈرز اور کلنٹن دونوں متفق ہیں. کلنٹن کہتی ہیں
The stakes could not be higher. There is absolutely no way that we can let Donald Trump get anywhere near
داؤں پر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا ایسا قطن کوئی راستہ نہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے قریب بھی جانے دیں مگر کلنٹن اور سینڈرز کو ابھی ایک دوسرے سے نمٹنا ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی ابھی کسی کا ساتھ نہیں دے رہی اسی دوران ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار اور ارکان کے اپنی پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں اور پہلی مرتبہ رائے عامہ کے جائزوں میں ٹرمپ کو کلنٹن پر معمولی سبقت حاصل ہوئی ہے ٹرمپ کہتے ہیں
And I'm leading in the polls. We're leading in almost every poll now. Do you believe this? It's so great.
رائے عامہ کے جائزوں میں مجھے سبقت حاصل ہے ہم اب ہر پول میں جیت رہے ہیں کیا آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں یہ زبردست بات ہے آئندہ منگل کو پرائمری انتخابات کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا اور آخری انتخابات سب سے بڑی امریکی ریاست کیلیفورنیا اور متعدد دیگر ریاستوں میں ہوں گے مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
رتیش دیشمکھ اب بینجو بجائیں گے تفصیلات فکر و فن میں
کبھی سوچا ہے کہ ممبئی کو سپنوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سپنے صرف بنگلوں اور عمارتوں میں نہیں گلیوں کی گندی نالیوں میں بھی پلتے ہیں ایسا ہی ایک ٹیلنٹ ان جھوپڑ پٹیوں کے گٹر میں پڑا ہے
رتیش نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی آنے والی فلم بینجو کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ ایک مختلف انداز میں سامنے آئے
زندگی دو چوائس دیتا ہے جو ملتا ہے وہ ہاتھ پھیلا کر لے لو یا پھر جو مانگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر چھین لو
کندھوں تک لمبے بال ماتھے پر رومال باندھے ہاتھ میں بینجو اٹھائے وہ رقص میں محو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس فلم میں نرگس فخری ہیرون کا کردار نبھا رہی ہیں
نصیب کا کھوٹا پر ہنر میں کھرا اس کا ہاتھ اگر آدمی پہ پڑے تو آدمی ہل جاتا ہے اور اگر بینجو پہ پڑے تو بھی آدمی ہل جاتا ہے
رتیش نے زیادہ تر ملٹی سٹار کاسٹ فلموں میں کام کیا ہے تاہم ان کی یہ فلم ان چند فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ مرکزی کردار اور فلم کے واحد ہیرو کے طور پر نظر آئے ہیں
دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار
بینجو مراٹھا فلموں کے ایوارڈ وننگ ڈائریکٹر روی جادب کی پہلی ہندی فلم ہوگی ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کی ریلیز متوقع ہے
भांगे चतारेत रंगाचा धारेत राणा चल घालूया आला होळीचा सण ले वारी चल नाचूया
جیسا کہ پوسٹر اور ٹریلر سے واضح ہوتا ہے رتیش نے اس میوزیکل فلم میں ایک راک سٹار کا کردار ادا کیا ہے جبکہ نرگس فخری نے نیو یارک سے آئی ایک ڈی جے کا ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ٹریلر کے آغاز میں ابھیشیک بچن کی آواز سنی جا سکتی ہے جو رتیش کا تعارف کراتے ہوئے اسے بینجو کی دنیا کا بچن قرار دے رہی ہیں
بینجو کی دنیا کا بچن
سعدیہ اسد وائس آف امریکہ واشنگٹن
نہ جانے نہ جانے 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 نہ جانے نہ جانے کہاں سے آئی ہے نہ جانے کہاں سے آئی ہے تو جانے کہاں سے آئی
مورے سیاں نہ جان
تم یہ اچانک آئی کہاں سے پیار جتانے
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30 بھارت میں 12:00 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ اسپین کی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پولیس نے بارسیلونا میں منگل کو ایک پاکستانی شخص کو گرفتار کیا جس پر الزام ہے کہ اس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے ذریعے شدت پسندی کو فروغ دیا اس شخص پر الزام ہے کہ وہ شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند گروہوں خصوصاً داعش کی کاروائیوں کو سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر فروغ دیتا رہا ہے منگل کو ہونے والی گرفتاری سمیت اسپین میں اس برس شدت پسندی کے الزام میں 24 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے افغان حکام کے مطابق منگل کو قندوز صوبے کے علی آباد ضلع میں طالبان عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں کم از کم 17 افراد مارے گئے ہیں جبکہ طالبان نے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ
افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں طالبان عسکریت پسندوں نے متعدد بسوں کو زبردستی روک کر ان میں سوار درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے افغان عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان کی اس کارروائی کے دوران مارے جانے والے افراد کی تعداد 10 سے 17 تک بتائی گئی ہے حکام کے مطابق یہ واقعہ مرکزی شہر قندوز کے علاقے علی آباد کے قریب منگل کو الصبح پیش آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بدخشاں سے کابل جانے والی ان گاڑیوں میں لگ بھگ 200 افراد سوار تھے جن میں سے 30 سے زائد کو یرغمال بنا لیا گیا ہے جبکہ باقی کو طالبان نے چھوڑ دیا جن افراد کو یرغمال بنایا گیا ان کی شناخت سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہو سکتے ہیں ماضی میں عسکریت پسندوں کی طرف سے بسوں کو ایسے زبردستی روک کر مسافروں کو مارے جانے اور یرغمال بنائے جانے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور ان میں مبینہ طور پر ہزارہ برادری کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے صوبے قندوز میں طالبان اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور گزشتہ سال انہوں نے چند دنوں کے لیے اس کے مرکزی شہر پر قبضہ بھی کر لیا تھا تاہم افغان فورسز نے ملک میں تعینات بین الاقوامی افواج کی مدد سے طالبان سے قندوز شہر کا قبضہ ختم کروا لیا تھا ادھر اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبہ ہلمت میں بھی طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں طالبان نے ایک روز قبل دعویٰ کیا تھا کہ لڑائی میں ہلمت میں افغان سیکیورٹی فورسز کے لگ بھگ 50 اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ ان کے درجنوں ساتھی زخمی بھی ہوئے صوبہ ہلمت کے مختلف علاقوں میں طالبان کی کارروائیوں میں نہ صرف تیزی آئی ہے بلکہ انہوں نے بعض حصوں پر قبضہ بھی کر رکھا ہے محمد جلیل وائس آف امریکہ اسلام آباد
دنیا بھر میں آج تمباکو نوشی سے پرہیز کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی طبی ماہرین تمباکو نوشی کو متعدد امراض کی جڑ قرار دیتے ہیں کراچی سے یہ ہے شہزاد حسین کی رپورٹ
منگل کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تمباکو سے نجات کا عالمی دن منایا گیا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ہر سال 31 مئی کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو تمباکو کے استعمال کے نقصانات سے آگاہ کیا جا سکے طبی ماہرین کے مطابق صرف سگریٹ نوشی ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح سے تمباکو کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہے یعنی تمباکو پان گٹکے نسوار سگریٹ بیڑی حکا شیشہ یا کسی بھی صورت استعمال کرنا بیماری معذوری اور موت ہے کراچی کے آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں سینے کے امراض کے ماہر اور پاکستان میں تمباکو کے استعمال کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے نیشنل الائنس فار ٹوبیکو کنٹرول کے سربراہ پروفیسر جاوید خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں سگریٹ کے ڈبوں پر بڑی بڑی تصویروں کی مدد سے لوگوں کو تمباکو کے استعمال کے نقصانات سے خبردار کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں وزارت صحت کے فیصلے کے باوجود ایسا نہیں کیا جا رہا
تقریباً 32% مرد اور 6% خواتین اسموکنگ کرتی ہیں اگر اس میں ہم جو اسموک لیس ٹوبیکو ہے جو پان چھالیا گٹکے کی شکل میں اور نسوار کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے تو تقریباً تقریباً 50% سے زیادہ ہماری جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے وہ تمباکو استعمال کرتی ہے. تمباکو میجر کاز ہے اس وقت پاکستان کے اندر پھیپھڑوں کے کینسر کا. اس کے علاوہ جو نمبر دو پہ جو کینسر ہے وہ ہے ہیڈ اینڈ نیک کینسر, یعنی منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, یہ بھی تمباکو کی وجہ سے ہوتا ہے. اور نوجوانوں کے اندر جس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور خواتین بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے.
پروفیسر جاوید خان کا کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر تمباکو نوشی پر پابندی کے قانون کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جا رہا, اور اس سلسلے میں نہ صرف حکومت بلکہ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا,
دنیا میں سب سے سستا سگریٹ پاکستان میں یہاں مل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ سگریٹ کی طرف فوراً راغب ہوتے ہیں. بیکاز 10 روپے کی روٹی ملتی ہے لیکن 10 روپے کے 20 سگریٹ آپ کو یہاں پاکستان میں آرام سے مل جاتی ہیں.
عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا, فرانس اور برطانیہ کی طرح دنیا بھر میں سگریٹ کے ڈبے سادھا ہوں, یعنی کہ سگریٹ کے ڈبے پر صرف کمپنی کا نام لکھا ہو اور وہ بھی سادھا انداز میں, تاکہ وہ پرکشش نہ لگے اور یوں لوگ اس کی طرف کم متوجہ ہوں اور سگریٹ کی طلب میں کمی لائی جا سکے. سگریٹ کے ڈبوں پر پرکشش رنگوں, تصویروں اور تشہیری پیغامات کی بجائے لوگوں کو تمباکو کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے بڑی بڑی تصویریں ہوں, تاکہ لوگوں میں تمباکو کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں کا خوف پیدا کیا جا سکے. ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کی صحت کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تمباکو ہے. دنیا میں ہر 6 سیکنڈ میں ایک شخص تمباکو کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے مر جاتا ہے. تمباکو سے ہونے والی بیماریاں انتہائی خطرناک ہیں, لیکن تمباکو کا استعمال چھوڑ کر ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
مغربی بھارت کے پھول گاؤں میں ایک بہت بڑے اسلحے ڈپو میں آگ لگنے سے کم از کم 17 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
مہاراشٹر میں وردھا ضلع کے نزدیک پلگاؤں میں واقع بھارت کی سب سے بڑی آرڈیننس فیکٹری میں زبردست آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 17 فوجی جوان ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں 2 اعلی افسر اور ڈیفینس سیکورٹی کور کے 15 جوان شامل ہیں, جبکہ 19 جوان زخمی ہیں جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے. یہ حادثہ منگل کی شب میں 1:30 سے 2 بجے کے درمیان پیش آیا. ابھی تک آتش زدگی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے, تاہم اس کا آغاز ڈپو میں ایک دھماکے کے بعد ہوا. فوج کے اعلی عہدیداروں نے اس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. وزیر دفاع منوہر پریکر اور آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سہاگ جائے حادثہ کا دورہ کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق حادثے میں سازش کے امکان کو بعید از قیاس قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ حادثہ اتنا زبردست تھا کہ آس پاس کے مکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. 5 مواضعات کے باشندوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور کسی کو بھی اس کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ گولہ بارود کا سب سے بڑا ڈپو ہے. مختلف کارخانوں سے گولہ بارود کا ذخیرہ پہلے وہاں لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد مختلف مراکز میں سپلائی کیا جاتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اسے ایک افسوسناک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں جان و مال کا زبردست نقصان ہوا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے پشت پناہی والی کرد قیادت میں فورسز نے اپنی کاروائیوں کا دائرہ کار شام کے دریائے فرات کے مغرب تک بڑھا دیا ہے اور ترکی کی سرخ لکیر عبور کر لی ہے اور مرکزی سنی عرب لیگ کو ناراض کر دیا ہے. شمالی شام کی لڑائی میں اس اقدام سے مزید افراتفری پھیل گئی ہے اور سیاسی سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ کچھ سنی عرب دہشت گرد گروپ داعش کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں. صدر اسد کی بڑی باغی اپوزیشن سیرین نیشنل کولیشن اب بین الاقوامی برادری سے اس ضمانت کا مطالبہ کر رہی ہے کہ سنی عربوں کو ان دیہات میں جانے کی اجازت دی جائے جسے جہادی داعش گروپ نے شامی جمہوری فورسز سے چھین لیا ہے. ان فورسز پر وائی پی جی کا غلبہ ہے جو کردش عوامی تحفظ یونٹ ہے. اس گروپ پر الزام ہے کہ اس نے پچھلے سال عربوں اور ترکمانوں کو زبردستی میں داخل کر دیا تھا اور دیہات کو تباہ کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پیر کو دیر گئے یمن سے فائر کیے جانے والے ایک میزائل کو تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس میزائل کو فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ رواں ماہ میں یمن سے فائر کیا جانے والا یہ دوسرا میزائل ہے جسے سعودی عرب نے تباہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد جو یمنی صدر عبدو ربو منصور ہادی کی حمایت کرتا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے وہ عارضی جنگ بندی کے بارے میں نظر ثانی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ثالثی میں اپریل میں کویت میں ہونے والے امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق شمالی کوریا کی طرف سے منگل کو کیا جانے والا میزائل تجربہ بظاہر ناکام ہو گیا ہے۔ جنوب کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم صورتحال کا بہت غور سے جائزہ لے رہے ہیں اور اپنی دفاعی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل مشرقی ساحلی شہر وونسان کے قریب سے چھوڑا گیا تھا۔ قبل ازیں جاپان کے ریڈیو این ایچ کے نے خبر دی تھی کہ حکومت نے ممکنہ میزائل تجربے کے تناظر میں اپنی فوج کو چوکس کر دیا۔ جاپان نے اپنے بحریہ کے ایک جنگی جہاز کو بھی حکم دیا تھا کہ اس کی حدود میں آنے والے کسی بھی میزائل کو مار گرایا جائے۔ توقع ہے کہ وارسا میں نیٹو کی سربراہی کانفرنس میں مشرقی یورپ اور بالٹک ریاستوں میں دفاعی موجودگی کو مزید بڑھایا جائے گا۔ روس نے اس طرح کے مجوزہ اقدامات کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ نیٹو سرد جنگ کے حربوں کو دوبارہ بحال کرنے جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا خوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
روس پولینڈ اور بلقان ریاستوں کی سرحدوں کے قریب فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ روس یہ کارروائی اس پیش بندی کے طور پر کر رہا ہے کہ نیٹو روسی سرحدوں کے قریب اپنی فورسز اور تنصیبات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ اسود میں واقع جزیرہ نما کرائمیا میں دور مار بمبار نصب کر رہا ہے اور یہ بمبار ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینز اسٹولٹنبرگ نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو اتحادی پولینڈ اور بلقان ریاستوں میں اپنے فوجی دستے تعینات کریں گے۔
Everything we do is defensive and it is proportionate and it's absolutely in line with our international
جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کا مقصد دفاعی اور ضرورتوں کے عین مطابق ہے اور یہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت کیا جا رہا ہے۔ روس نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کے جواب میں مناسب اقدامات اٹھائے گا۔ پچھلے ہفتے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یونان کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ نیٹو کے اس طرح کے اقدامات قابل تنقید ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یقیناً خطرات پیدا کریں گے، لہذا ہمیں مجبوراً رد عمل ظاہر کرنا ہوگا اور ہم اپنی سلامتی کی ضمانت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ پولینڈ کے صدر آندرے دودا کا کہنا ہے کہ میزائل شیٹس کے جواب میں روسی رد عمل کو مبالغہ آمیز طریقے سے اچھالا جا رہا ہے۔ پولینڈ کے صدر دودا کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں صدر پیوٹن کا رد عمل موجودہ حالات کے تناظر میں ہے۔ ان کا بیان ایک معمول کا بیان تصور کیا جانا چاہیے کیونکہ اس مسئلے پر ہم کئی برسوں سے بات کر رہے ہیں۔ پیر کے روز البانیا میں نیٹو کی پارلیمانی اسمبلی کے صدر نے کہا تھا کہ ہمیں روسی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری طرف نیٹو کے لیے روس کے مستقل نمائندے الیگزینڈر گروشکو نے نیٹو پر الزام لگایا تھا کہ وہ سرد جنگ کے زمانے کے حربے کو دوبارہ بحال کر رہی ہے اور اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گرم موسم اور پرسکون سمندر کے باوجود 700 سے زیادہ پناہ گزین اس ہفتے بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے، جبکہ اٹلی کے ساحلی محافظوں نے ہزاروں پناہ گزینوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں نے اسمگلروں کے انتہائی برے سلوک کی رپورٹس دی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اٹلی کی ایک کشتی نے اتوار کے روز سینکڑوں پناہ گزینوں کو جنوبی اٹلی کی مرکزی بندرگاہ پہنچایا اور بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب جانے والے 45 افراد کی لاشوں کو بھی۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر افراد نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ کشتی سے اترنے کے بعد وہ بحریہ کے ہنگامی انتظامیہ کے عملے سے بھی ملے۔ اس کشتی کے کمانڈر لیفٹیننٹ رافیل مارٹینو کہتے ہیں،
We were able to provide medical care to the migrants on board thanks to the doctors the Navy makes available.
ہم ناگزینوں کو کشتی کے اندر ہی ابتدائی طبی امداد دینے کے قابل ہوئے، اور اس کے لیے میں ان ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہاں ہمارے لیے موجود تھے۔ ہم نے پناہ گزینوں کو نئے اور صاف لباس بھی فراہم کیے اور گرم کھانا بھی۔ اقوام متحدہ نے پناہ گزینوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کی جانے والی غیر معمولی کوششوں پر اٹلی کو سراہا۔ جینیوا میں یو این ایچ سی آر کے ولیم اسپائنڈلر کہتے ہیں،
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far this week.
اٹلی کی بحریہ زبردست کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس ہفتے کے دوران 14,000 افراد کی زندگیاں بچائی ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں پناہ گزینوں کی جانیں گئی ہیں۔ تباہ ہونے والی تین مختلف کشتیوں میں ایک اندازے کے مطابق 700 افراد یا تو جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے یا لاپتہ ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق ان ڈوبنے والی کشتیوں میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق سب سہارا افریقہ سے تھا۔ زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ اسمگلروں نے ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے بالکل بھی کوششیں نہیں کی۔ سسلی میں سیو دی چلڈرن نامی تنظیم سے منسلک گیووانا دی بینیڈیتو کہتی ہیں،
It seems that on Wednesday night at least two fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast. One of the fishing boats carried around 500 people.
بدھ کی رات لیبیا کے ساحل سے مچھیروں کی دو کشتیاں اور ایک ربر بوٹ نے سفر شروع کیا۔ ایک فشنگ بوٹ پر 500 کے قریب افراد سوار تھے اور وہ دوسری کشتی کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے تھی جو نسبتاً چھوٹی تھی، اور اس پر 400 کے قریب افراد سوار تھے۔ جمعرات کی صبح چھوٹی فشنگ بوٹ، جس کا انجن نہیں تھا اور جسے بڑی کشتی کھینچ کر لا رہی تھی، اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ پانی میں کود گئے اور تیر کر بڑی کشتی تک آ پہنچے۔ باقی لوگوں نے ٹو لائن یا دونوں کشتیوں کے درمیان موجود کڑی کے ذریعے بڑی کشتی تک پہنچنے کی کوشش کی، اور کڑی کے ٹوٹنے کے سبب وہ چھوٹی کشتی ڈوب گئی۔ اٹلی کے حکام نے 4 مشتبہ اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جن میں وہ سوڈانی شخص بھی شامل ہے جو چھوٹی کشتی کو ساتھ باندھ کر لا رہا تھا، اور جس نے مبینہ طور پر مسافروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کڑی کو کاٹ دیں جس سے ڈوبنے والی کشتی منسلک تھی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے متعلق ادارے کے مطابق اس برس اب تک تقریباً 200,000 افراد نے بحیرہ روم عبور کیا ہے، اور اس حالیہ المیہ سے پہلے تقریباً 1700 افراد کے جاں بحق ہونے یا لاپتہ ہونے کی اطلاعات تھیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عسکریت پسندوں کے لگاتار حملوں نے نائجیریا کی تیل کی صنعت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور اس ملک کی جو کساد بازاری کے دہانے پر کھڑا ہے، پیداوار ڈرامائی طور پر کم ہو گئی ہے۔ لاگوس سے کرسسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
نائجیریا ڈیلٹا ایونجرز نامی ایک عسکریت پسند گروپ اپنے ایک اعلان میں کہہ چکا ہے کہ وہ نائجیریا کی معیشت کو صفر پر لے آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ اس عسکریت پسند گروپ کی جانب سے پائپ لائنوں اور تیل کی تنصیبات پر لگاتار حملوں نے نائجیریا کی تیل کی روزانہ پیداوار انتہائی کم کر دی ہے۔ گیل اینڈرسن مشاورتی گروپ وڈ میکنزی میں توانائی میں تحقیق کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان حملوں میں تیل کی برآمد کو خاص طور پر ہدف بنایا گیا۔ ان کے الفاظ، بجائے خود یہ حملے اہداف پر بہت درست طور پر کیے گئے، اور ان کا انداز زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے یہ بہت کامیاب رہے۔ وہ نائجیریا کی برآمدات کو کتنا نقصان پہنچا سکے یہ واضح نہیں ہے۔ عام طور پر نائجیریا 22,00,000 بیرل تیل روزانہ برآمد کرتا ہے۔ اینڈرسن کا خیال ہے کہ روزانہ پیداوار میں 5,60,000 بیرل کمی ہوئی ہے، جو تقریباً 25% کے برابر ہے۔ ڈولپو اونی ایکو بینک میں توانائی تحقیق کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمی اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کا خیال ہے نائجیریا اب 10,00,000 بیرل روزانہ سے بھی کم تیل پیدا کر رہا ہے۔ معیشت گزشتہ سہمائی میں اور سکڑ گئی ہے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نائجیریا جلد ہی کساد بازاری کا شکار ہو جائے گا۔ اونی کہتے ہیں کہ نائجیریا کو اپنے ریکارڈ درست کرنے کے لیے اس تمام تیل کی ضرورت ہے جو حملوں کی وجہ سے حاصل نہیں ہو رہا۔ ہماری پیداوار اس سطح پر نہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ حکومت وہ آمدنی حاصل نہیں کر پائے گی جو تیل سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ نائجیریا کے ڈیلٹا کے علاقے میں عسکریت پسندی کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ عشرے کے دوسرے نصف حصے میں ڈیلٹا میں پرتشدد بغاوت نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سن 2009 میں حکومت کی طرف سے تربیت اور رقوم فراہم کرنے کے بعد یہ تشدد ختم ہو گیا تھا، مگر اب حکومت یہ پروگرام بتدریج ختم کر رہی ہے۔ تاہم صدر بخاری اس ہفتے ڈیلٹا کے اگنی لینڈ کے علاقے کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پھیلے ہوئے تیل کو صاف کرنے کے ایک پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
زیری افریقہ نے گزشتہ چند برسوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ افریقی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے حال ہی میں سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ سب سہارا افریقہ میں مجموعی رجحانات جمہوری عمل، ترقی اور اقتصادی مواقع میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تاہم ان مثبت رجحانات کے باوجود اس براعظم کے کچھ حصوں میں عدم استحکام اور تنازع مسلسل ابتری کا باعث ہیں، اور اس کی زیادہ تر وجہ دہشت گردی اور متشدد انتہا پسندی ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں مثلاً الشباب، بوکو حرام، القاعدہ ان اسلامک مغرب یا اے کیو آئی ایم اور المرابطون ریاستی کمزوری اور مخدوش سیاسی اقتصادی حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ افریقی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم متشدد انتہا پسندوں کو ان علاقوں میں بھرتی کی اپنی کوششوں پر مرکوز دیکھ رہے ہیں، جہاں اقتصادی مواقعوں کا فقدان، سیاسی اور سماجی عدم اطمینان، ناقص انتظام حکومت، اشرافیہ کے بدعنوانی اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی زیادتیوں کے احتساب کا فقدان ہے۔ لیک چڈ بیسن کے خطے میں بوکو حرام شمال مشرقی نائجیریا، کیمرون، چڈ اور نیجر پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مغربی افریقہ اور ساحل کے علاقے میں دہشت گرد گروپس ہوٹلوں اور ایسی تفریح گاہوں پر حملوں کا ارتکاب کر چکے ہیں جہاں مغربی باشندوں کا تواتر سے آنا جانا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ میں الشباب افریقی یونین کے ہراول کارروائیوں کی غرض سے قائم کیے جانے والے مراکز اور پورے صومالیہ اور کینیا میں دوسرے اہداف پر بڑی سطح کے حملے کر چکا ہے، اور داعش اپنے نیٹورکس کی توسیع کے لیے مقامی شورشوں اور تنازعوں کے ساتھ باہمی اشتراک و تعاون کی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ افریقہ میں انفرادی ممالک اور ملکوں کے درمیان قائم تنظیموں کی فوجی صلاحیتیں بڑھانے اور قانون کے نفاذ، عدلیہ اور فوجداری انصاف کے شعبے کے دوسرے اداروں کے استحکام کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھرتی، انہیں انتہا پسند بنائے جانے کے عمل اور دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی غرض سے انہیں تیار کرنے کی کوششیں روکنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم پرتشدد انتہا پسندی کے محرکات کو بہتر طور پر سمجھنے اور مؤثر رد عمل تشکیل دینے کے لیے افریقہ کے سرکاری اور غیر سرکاری شراکت داروں کے ساتھ اپنے روابط کو توسیع دے رہے ہیں۔ ہم متشدد انتہا پسندی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید مؤثر پالیسیاں اپنانے کے مقصد سے قومی اور چھوٹے انتظامی دونوں سطح کے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہے ہیں۔ تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ امریکہ جمہوریت، امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے افریقی عوام اور حکومتوں کے ساتھ شراکت داری کے عزم سے وابستہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، حالیہ دنوں میں پاکستان میں ٹریفک کے یکے بعد دیگرے بڑے حادثات ہوئے ہیں جن میں بیسیوں افراد ہلاک ہوئے۔ ان حادثات کے بعد ہم ذرائع ابلاغ میں ریسرچرز اور صحافیوں کی جانب سے یہ شکایات سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں ٹریفک حادثات کی شرح کیا ہے، ہر سال یہاں کتنی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں، اور ان حادثات کے اسباب سرکاری کتابوں میں کس طرح درج ہیں۔ اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور ان ہلاکتوں کی وجہ ڈرائیورز کی تھکاوٹ، اس کی توجہ کا کسی اور جانب مبذول ہونا، نشے کے ذریعے اثر ہونا، تیز رفتاری اور لاپرواہی شامل ہے، اور یقیناً موسم بھی ایک اہم اثر رکھتا ہے۔ شدید موسم نہ صرف معمولات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ کئی زاویوں سے زندگی کے خاتمے کا سبب بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ موسم کے زیر اثر ہونے والے حادثات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد 7,000 سالانہ کے قریب ہے۔ فیڈرل ہائی وے ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا کے مطابق یہ 7,000 ہلاکتیں ہائی وے پر ہوتی ہیں جہاں برف باری سے گاڑیوں کے پھسلنے یا شدید گرمی میں ٹائروں کے پھٹنے کے سبب حادثات پیش آتے ہیں۔ یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق امریکہ میں شمال مشرقی ریاستوں میں زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوتے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی، بالٹی مور، بوسٹن، فلاڈیلفیا، نیوارک، ہارٹفورڈ، سپرنگ فیلڈ اور نیو ہیون جیسے شہر جو مختلف ریاستوں میں واقع ہیں، یہاں آبادی کے تناسب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں، جبکہ فورٹ کالنز، کولوراڈو، براؤنزویل، ٹیکسس، آئیڈاہو کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں حادثات کی آبادی کے تناسب سے شرح ملک میں سب سے کم ہے۔ سامعین، نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد چھوٹا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جبکہ ہر ڈرائیور 10 برسوں میں اوسطاً ایک بار کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے۔ زیادہ تر حادثات کی رپورٹنگ براہ راست پولیس اور انشورنس کے اداروں سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے آپ پر یہ واضح کر دیں کہ کار پورچ سے گاڑی نکالتے ہوئے اگر وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے اور اس پر لائنیں یا ڈینٹ پڑ جائے اور آپ اسے رپورٹ کریں تو اسے بھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہی شمار کیا جائے گا۔ یو ایس اے ٹوڈے نے ٹریفک سے متعلقہ اداروں کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں خوش قسمتی سے صرف 25% میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے صرف 1% میں ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ امریکہ کے ادارہ شماریات نے بھی ٹریفک حادثات سے متعلق جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ اس رپورٹ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو سامعین، امریکہ میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد کی آبادی میں جہاں گاڑیوں کی کثرت ہے، وہاں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حادثوں کے باوجود ہلاکتوں کی کم شرح کا کریڈٹ ایمرجنسی خدمات کو اور پولیس اینڈ ایمبولینس سروس کو دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کا آغاز چونکہ پاکستان میں حادثات سے ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ وہاں سالانہ اموات کی سرکاری طور پر تو تصدیق نہیں ہوتی، البتہ سوشل میڈیا پر مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق 20 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ٹریفک حادثات میں اوسطاً ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سالانہ ہے۔ اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور ڈرائیوروں کے غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ساتھ ٹریفک حکام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جو ٹریفک قوانین پر باوجود عمل درآمد نہیں کراتے اور ہزاروں جانیں سالانہ ٹریفک حادثات کے سبب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
ہمارے اس آج کے تیسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر سادیہ اسد اور انجینئر ایل سینٹوس. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ہونے کے بعد اور شب بخیر. پاکستان کے